کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب جمعہ روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو, کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب تشریف فرما ہے, پہلا سوال میں عرض کرتا ہوں. حضور اس حوالے سے ارشاد فرمائے کہ قیام میں, یعنی جب ہاتھ ہمارے بندے ہوتے ہیں نماز کے حوالے سے, تو الٹا ہاتھ اگر استعمال کر لیا جائے, تو یہ بات ماضی میں بھی رہی اور آج بھی مشہور ہوگی اس حوالے سے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ دونوں ہاتھوں کا استعمال ہو گیا, کیا فرماتے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہاں, یہ بات عمومی طور پر مشہور ہے کہ اگر قیام کی حالت میں الٹا ہاتھ استعمال کیا جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے یہ ہیں کہ شاید اس صورت میں کوئی عمل کثیر کی صورت پائی گئی ہے, کیونکہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے, جب الٹا ہاتھ نکالیں گے تو سیدھا ہاتھ ہوا میں معلق رہ جائے گا. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی یا نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے. یوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اگر کوئی شخص اپنا الٹا ہاتھ نکالتا ہے, سیدھا ہاتھ اس کا اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کو خارش ہو رہی ہے, کسی بھی کام کے لیے وہ یوز کرتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے ضرورت کی بنا پر, تو اس صورت میں نماز پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا, نماز ہو جائے گی.
اچھا, یہاں پر دوران جواب آپ نے ارشاد فرمایا کہ عوام یہ سمجھتی ہیں کہ اسے عمل کثیر ہو جائے گا, تو عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ تاکہ
عمل کثیر یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا شخص جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ شخص نماز میں ہے,
ٹھیک ہے,
اب جو جس کو پتا ہے کہ یہ نماز میں ہے اس کی تو علیحدہ بات ہے, اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص نماز میں ہے,
ٹھیک ہے,
اب یہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ شخص اپنے کسی کام میں مصروف ہے,
صحیح,
یہ نماز نہیں پڑھ رہا,
صحیح,
دونوں ہاتھ استعمال کرتا ہے, اس کا فون آ گیا, اس نے فون نکالا, فون نکال کے یوں چیک کر رہا ہے,
صحیح,
تو یہ اس کا عمل کثیر کہلائے گا.
صحیح,
سامنے والا جو دیکھے گا اس کو سمجھے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اگر ایسی کیفیت کوئی پائی جائے گی, اصلاح نماز کے لیے بھی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی کیفیت پائی جائے گی, تو ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاں اس نے عمل کثیر کیا ہے, تو اب اس کے نماز کی جو ہے وہ فاسد ہونے کا حکم ہوگا, الٹا ہاتھ نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا.
مدنی چل کے ناظرین, آپ نے جواب سنا اس حوالے سے کہ الٹا ہاتھ قیام کی حالت میں اگر نکال لیا جائے, ضرورتاً اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. عمل کثیر کسے کہتے ہیں, اس کی تعریف کیا ہے؟ مفتی صاحب نے وہ بھی ارشاد فرما دی. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
جو ہم قربانی کا گوشت اکٹھا کرتے ہیں اور فریزر میں سیو کر دیتے ہیں, تو بعض لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی محرم میں قربانی کا گوشت نہیں پکانا چاہیے, وہ پہلے ختم کر دینا چاہیے, تو اس کے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کر دیں.
جی, اگلی کال.
جی, اکبر علی عطاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عورتیں اپنے سر کے بال کناروں سے چھوٹے بڑے ہونے کی وجہ سے کاٹ سکتی ہیں, کاٹ کر برابر کر سکتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد سر کے بالوں پہ لال مہندی یا خضاب وغیرہ لگوا سکتے ہیں؟ اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ قربانی کا گوشت یا صدقہ خیرات وغیرہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں, خاص طور پر اہل کتاب کو؟ برائے مہربانی شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. قربانی کا گوشت محرم میں کھانا, اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں, عمومی طور پر یہ بات بھی لوگوں میں معروف ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کی ہے تو قربانی کا گوشت, اب چاہے اس نے خود قربانی کی ہے یا اس کو کہیں سے ملا ہے, تو محرم کی ابتدا ہونے سے پہلے اس کو استعمال کر لے. اگر استعمال نہیں کرے گا تو محرم الحرام میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ بھی لوگوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے.
صحیح,
شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جو شخص قربانی کرے گا اس کے لیے مستحب ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کو دے اور ایک فقراء میں تقسیم کر دے.
صحیح.
اب اگر اس نے کسی بڑے جانور کی قربانی کی، اپنے گھر کا جو حصہ بنتا تھا وہ اس نے رکھ لیا. اب ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ کوئی شخص روزانہ ہی گوشت ہی کھاتا رہے گا.
صحیح.
اور عید الاضحیٰ کے بعد محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ بھی قریب 18 دن میں قریب ہوتا ہے، قریب شروع ہو جاتا ہے، تو وہ حلال جانور اس نے ذبح کیا، اس کا گوشت اگر اس کے پاس موجود ہے یا اس کو کسی نے دیا ہے، اب وہ رکھا ہوا ہے، تو اب اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے.
صحیح.
اس کو استعمال کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، عورتیں جو ہیں ان کے بال کناروں سے وہ اگر اپنے بال کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتی ہیں؟ بعض اوقات کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ان کو اس میں کوئی فیل ہوتا ہوگا، تو شرن کوئی اس میں؟
دیکھیں، عورتوں کو جو بال کاٹنے کی اجازت ہے وہ اس حد تک کاٹنے کی اجازت ہے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہو.
ٹھیک.
اور نہ ہی عورت فاسقہ عورتوں کی طرح کے بال کٹوائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بال دو منہ کے ہو گئے، بڑھ نہیں رہے، اس کو کاٹنا پڑتا ہے، یا بال بہت زیادہ طویل ہو گئے کہ سنبھالے نہیں جاتے، ان کو کاٹنا پڑتا ہے. تو کاٹنے کی اجازت ہے مگر اس میں شرائط ہیں. شرط یہ ہے کہ مردوں کی طرح نہ ہوں، یعنی کندھے سے نیچے نیچے ان کے بال ہونے چاہئیں. فاسقہ عورتوں کی طرح بھی ان کے بال، بالوں کی کٹنگ کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. نارملی طور پر ہلکے سے نیچے سے کاٹنے پڑتے ہیں، دو منہ کے ہو جاتے ہیں، ہلکے سے کاٹ لیے جائیں. بہت زیادہ بڑھ گئے یا سنبھالے نہیں جاتے تو نارمل سے بال جو ہے وہ کاٹ لیے جائیں.
ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح مرد جو ہے واپس سر کے بالوں میں لال مہندی یا خضاب کا استعمال کر سکتے ہیں؟
مہندی لگانے کی شرعی طور پہ اجازت ہے، مرد بھی لگا سکتا ہے اور عورت بھی لگا سکتی ہے.
صحیح.
سیاہ مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، بلیک کلر یوز کرنے کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک.
یعنی نہ مرد بلیک کلر یوز کر سکتا ہے اور نہ ہی عورت بلیک کلر یوز کر سکتی ہے. یہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب کلر وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا، غسل کریں گے تو غسل نہیں ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو کلر استعمال کیا جاتا ہے، استعمال کرنے کے بعد اس کو دھو دیا جاتا ہے.
صحیح.
اب بالوں کے اوپر اس کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی تہ وغیرہ جم جائے.
صحیح.
تو اس کا خالی کلر ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ جو کلر وغیرہ لگایا ہے، اس کو دھو دیا ہے، وضو غسل وغیرہ ہو جائے گا، مگر یہ ذہن میں رہے کہ بلیک کلر استعمال کرنے کی نہ مرد کو اجازت ہے اور نہ عورت کو اجازت.
ٹھیک ہے. اچھا، جو گوشت ہے ہمارا قربانی کا یا کوئی صدقہ وغیرہ ہم کرتے ہیں، تو کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟
دیکھیے، صدقے کے متعلق جو شرعی حکم ہے وہ جب بھی آپ کو صدقہ کرنا ہے تو آپ نے وہ مسلم کو ہی صدقہ کرنا ہے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری ایسے غلط مسائل ہیں جو عوام میں مشہور ہوتے ہیں، اس کی نشاندہی کی طرف ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. آئیے آپ کی کالز مزید ہم شامل کرتے ہیں.
دینا، اگر دو فرض نیتے ہیں اور التحیات میں عبد ہوا رسولوں پہ اٹھ گیا ہوں اور تیسری رکعت میں جا کے رکوع کر لیا، تو کیا یاد آ گیا تو ماں سے واپس آ سکتا ہوں یا نہیں آ سکتا؟
جی، اگلی کال.
دارالافتاء میں سوال میرا یہ ہے کہ امام کو اگر سجدہ صف لاحق تھا تو مسبوق جو ہے امام کے ساتھ جو سجدہ صف کرے گا، اس میں وہ خود بھی سلام پھیرے گا یا بغیر سلام کیے سجدہ صف کرے گا؟
جو دو فرض ہوا کرتے ہیں جیسے فجر کے ہیں یا تین وتر اگر پڑھ لیں، تو التحیات جب مکمل کی اس کے بعد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے تو ظاہر کھڑا نہیں ہونا تھا، سلام ہی پھیرنا تھا، اب رکوع کیا اس کے بعد یاد آیا، تو اب کیا کریں؟
دیکھیں، ایسی صورت میں شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قعدہ اخیرہ کر چکا ہے جس کے بعد اس کو سلام پھیرنا تھا،
ٹھیک ہے،
اب اس نے تشہد مکمل کی، عبدہ و رسولہ تک پڑھا اور یہ بھول کر کھڑا ہو گیا،
ٹھیک ہے،
اب جب تک تیسری رکعت کا اس نے سجدہ نہیں کر لیا، اس کو حکم ہے کہ یہ واپس لوٹ آئے. جیسے ان کا سوال ہے کہ یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر انہوں نے رکوع کر لیا، انہوں نے کہا کہ اگر رکوع کر لیا تو اب کیا صورت ہوگی؟ اب ان پر حکم یہ ہے کہ یہ واپس لوٹیں، نماز کو بیٹھ کر کمپلیٹ کریں، اور نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آخر میں سجدہ صاف کر لیں، کیونکہ سلام کرنے میں انہوں نے تاخیر کی ہے، تو اس کے لیے ان کو آخر میں سجدہ صاف کرنا ہوگا.
ٹھیک. امام کو جو ہے وہ سجدہ صاف لاحق ہوا، کوئی واجب ان سے ترک ہو گیا، لیکن پیچھے جو مسبوق تھا جس کی رکعت وغیرہ نکل گئی تھی، اب ظاہر وہ بھی سجدہ کریں گے
جی،
اور پھر امام پھیرے گا سلام، تو اگر انہوں نے بھی سلام پھیر دیا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟
دیکھیے، ایسی صورت میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مسبوق ہے جس کی ایک دو یا تین رکعت نکل گئی تھی،
صحیح،
اب یہ امام کے ساتھ شامل ہوا ہے، امام چاہے سجدہ صحب کا سلام پھیرے،
صحیح،
چاہے امام نماز سے نکلنے کے لیے سلام پھیرے،
ٹھیک،
دونوں ہی صورتوں میں اس کو سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے.
اگر اس نے جان بوجھ کر سلام پھیرا یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے بھی یہ سلام پھیرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر بھولے سے اس نے سلام پھیرا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. بھولے سے اس نے سلام پھیرا ہے, اس کو یاد آ گیا, اب یہ امام کے ساتھ سجدہ صاحب کرے گا اور اپنی نماز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا. اچھا, وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی نماز میں شامل ہیں,
صحیح,
جب ہم بھی نماز میں شامل ہیں امام جو جو کرتا جائے گا وہ ہم
بھی کریں گے.
وجہ اصل میں اس کی یہ ہے کہ جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے, سجدہ صاحب اس وجہ سے کیا جاتا ہے, نماز میں کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے, اب نماز کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے.
صحیح,
اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سجدہ صاحب نماز کے اندر ہی ہوتا ہے, مگر یہ خلاف قیاس ہے کہ جب امام ایک طرف سلام پھیر لیتا ہے خروج بھی سن ہی ہو جاتا ہے, یعنی وہ اپنے عمل سے نماز سے نکل جاتا ہے,
صحیح,
اب وہ سجدہ صاحب کرتا ہے تو یہ خلاف قیاس, نماز کے باہر ہے سجدہ صاحب.
صحیح,
اب جو مسبوق تھا اس کی تو ابھی نماز ہی باقی ہے, اس نے ابھی اپنی نماز ادا کرنی ہے, تو اب اس وجہ سے اس پہ لازم نہیں ہے یہ سلام کرنا. اگر یہ جان بوجھ کر سلام پھیر دے گا تو ایسی صورت میں یہ بھی نماز سے نکل جائے گا.
صحیح,
یہ نماز سے نکل جائے گا, اس کی تو چند رکعتیں ابھی باقی ہیں, تو یوں اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی.
اچھا, بھولے سے اگر یہ سلام پھیرتا ہے تو آخر میں کیا سجدہ صاحب کرے گا؟ یہ
جی
سجدہ صاحب کرے گا اگر بھولے سے نماز سلام پھیرا.
اگر بھول کر اس نے سلام پھیرا ہے تو اب اس کو سجدہ صاحب کرنے کا حکم
نہیں ہے,
سجدہ صاحب کا حکم نہیں ہے. وہ وہی والی صورت ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. ہاں, اگر اس نے بھولے سے کیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بھولے سے اس نے سلام پھیرا, اب امام کے ساتھ یہ سجدہ صاحب کر لے, یا اگر امام کا آخری سلام تھا بھولے سے اس نے سلام پھیرا, اب یہ کھڑا ہو کر اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لے.
ٹھیک, مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے میں ہمارے طلباء کرام بھی ہوا کرتے ہیں, آئیے ہم ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر امام پر سجدہ صاحب نہ ہو اور امام سجدہ صاحب کر لے تو اس صورت میں امام اور مقتدیوں کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟
ہاں, یہ ایک علیحدہ بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ پر سجدہ صاحب لازم ہو گیا. دو باتیں ہو سکتی ہیں, ایک تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ مسئلہ ہی معلوم نہیں تھا,
صحیح,
اور وہ سمجھا کہ شاید اس وجہ سے مجھ پر سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے, سجدہ صاحب لازم نہیں ہوا تھا, یا خیال کیا کہ مجھ سے فلاں غلطی ہوئی تھی حالانکہ حقیقت میں نہیں ہوئی تھی,
صحیح,
پھر سوچا چلو ٹھیک ہے میں سجدہ صاحب کر لیتا ہوں.
صحیح,
ایسی صورت میں احتیاطاً, اب جب ایسی صورت میں اس نے سجدہ صاحب کیا تو جو پیچھے مقتدی ہیں امام کی اپنی نماز بھی ہو جائے گی, اور جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں ان کی نماز بھی ہو جائے گی.
اور جو مسبوق تھے ان کی نماز کا کیا حکم ہوگا, یعنی ان کی بھی؟
ہاں, جو مسبوق ہے,
صحیح,
اب یہاں پہ مسبوق کا مسئلہ ہوگا کہ مسبوق کو اس سجدہ صاحب میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب امام سلام پھیر لیتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد جو پہلی صورت تھی کہ جو مقتدی ہے اس کو ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہونے کی اجازت تھی, مسبوق کو بھی سجدہ صاحب میں شامل ہونے کی اجازت تھی, سلام اس نے نہیں پھیرنا تھا,
صحیح,
سجدہ صاحب میں اس کو شامل ہونے کی اجازت تھی. وجہ اس کی یہ تھی کہ امام پہ لازم ہوا تھا, جب امام پہ سجدہ صاحب لازم ہوا تھا تو مسبوق کو بھی اجازت تھی کہ وہ سجدہ صاحب کر لیتا,
صحیح,
مگر یہاں ہوا یہ کہ امام پہ سجدہ صاحب لازم ہی نہیں تھا. اب جو مسبوق, امام نے جب سلام پھیر دیا تو سلام پھیرتے ہی امام نماز سے نکل گیا. اب جو اس کا آخر میں جو سجدہ صاحب کرنا ہے وہ لغو و بیکار ہے, اگرچہ امام کی نماز پر اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
صحیح,
اب جب اس نے سلام پھیر لیا, اب مسبوق نے اگرچہ اس نے سلام نہیں پھیرا,
صحیح,
یہ سجدہ صاحب میں شامل ہوگا تو اب اس پہ یہ لازم تھا کہ امام کی یہاں پر یہ اقتداء نہ کرتا, امام نماز سے باہر ہو گیا, اب اس نے امام کی اقتداء کی تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی.
تو مسبوق کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ امام جو سجدہ کر رہا ہے یہ احتیاطاً کر رہا ہے یا واقعی اس پہ لازم تھا؟
دیکھیں, ویسے تو یہ ہے کہ جو بھی امام ہے, صحیح, امام کی جیسے شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ اس کو نماز کے مسائل جو ہیں وہ متعدد بہا, اس کو مسائل آنے چاہیے,
بتاؤں, ٹھیک ہے,
کہ اس کو مسائل معلوم ہوں, کب مجھے سجدہ صاحب کرنا ہے, کب نہیں کرنا, کون سی غلطی اگر مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے تو نمازیوں کی جو نماز ہے وہ فاسد ہونے کا اندیشہ ہے,
صحیح,
بعد میں مجھے ان کو بتانا ہے کہ یہ والی غلطی مجھ سے ہوئی ہے, جس نے یہ عمل کیا اس کی نماز ہو گئی, جس نے یہ عمل نہیں کیا اس کی نماز نہیں ہوئی, اس طرح امام پہ لازم ہے کہ وہ مقتدیوں کو بتائے. اگر بالفرض امام اس بات کو بیان نہیں کرتا تو پھر بھی علماء نے فرمایا کہ امام کا جو عمل ہے اس کو درست ہی سمجھا جائے گا.
صحیح.
یعنی جو شخص مسبوق تھا اب اس نے امام کے ساتھ سجدہ صاحب بھی کر دیا, امام پر سجدہ صاحب لازم ہی نہیں ہوا
نہیں تھا
تو اب اس کی نماز نہ ہوئی.
صحیح.
بظاہر اس کی نماز نہ ہوئی, یعنی یہ کب پتہ چلے گا؟ جب اس کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے سجدہ صاحب ان پہ لازم نہیں تھا, انہوں نے سجدہ صاحب کر دیا.
صحیح.
اب اگر اس کو پتہ نہیں چلتا تو ایسی صورت میں یہ فرمایا گیا کہ امام کا جو عمل ہے اس کو درست ہی سمجھا جائے گا.
صحیح.
اس پہ سجدہ صاحب لازم تھا.
صحیح.
جب ہی اس نے سجدہ صاحب کیا ہے,
یعنی یوں مقتدی
یوں اس کی نماز ہو جائے گی.
ہو جائے گی.
ہاں اگر اس کو پتا چل گیا امام نے بیان کر دیا,
نہیں امام پہ لازم نہیں ہے کہ اسی وقت وہ اعلان کر دے فرض کے بعد.
امام پہ خود پہ تو یہ لازم ہے.
ٹھیک ہے,
معلوم ہوتا ہے امام جب سلام پھیرتا ہے اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے مقتدی میرے ساتھ شامل ہیں, اور اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مقتدیوں کو اس طرح کے مسائل معلوم نہیں ہیں.
صحیح.
تو میں نے یہی عرض کیا ہے کہ جیسے بعض اوقات لقمہ دینے کی ایسی صورتیں ہیں کہ مقتدی لقمہ دے گا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی.
ٹھیک ہے,
اب مقتدی نے لقمہ دیا اور امام صاحب نماز پڑھا کے چلے جائیں تو امام پہ تو یہ لازم تھا کہ امام ان مقتدیوں کو یہ کہتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی.
صحیح.
لہذا آپ نماز کی ادائیگی کر لیں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا, جب امام احتیاطاً سجدہ صاحب کرے گا تو بالخصوص جو مسبوق ہیں یہ اعلان کر دے کہ جو مسبوق ہیں اور انہوں نے سجدہ صاحب میں میری مطابقت کی ہے, میری پیروی کی ہے, ان کی نماز نہیں
ہوئی. مدرسہ ان کے ناظرین, یہ جو بالخصوص ابھی جو مسئلہ ڈسکس ہوا اس حوالے سے یقیناً بہت سے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جن کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے اور ہم نے تو مسجد میں اس طرح کا اعلان سنا ہی نہیں. تو حقیقت یہی ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے, اور بالخصوص یہ بات مشہور بھی ہے کہ نماز کے بالخصوص جو ہے تقریباً 20,000 مسائل ہیں صرف نماز کے. اب یقیناً یہ بات جب 20,000 مسائل کی جب ہوتی ہے تو یہ بھی بہت سے لوگوں کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار نماز اتنی مشکل ہے, اتنے سارے مسائل ہم کیسے سیکھیں گے. تو بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے سیکھنا شروع ہی نہیں کیا نا, ہم اسٹارٹ لیں گے تو مسائل آنا ہمیں شروع ہو جائیں گے نا. تو اس لیے اس میں پریشان ہونے والی بات بھی نہیں ہے. بس آپ دعوت اسلامی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ہمیں اس طرح کے مسائل سکھا رہی ہے, بتا رہی ہے, کتابیں موجود ہیں. آپ کوشش شروع کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب آپ کوشش کریں گے تو مسائل آنا آپ کو شروع ہو جائیں گے. یوں اپنی نمازوں کی ہم حفاظت مطلب یہ کہ کر لیں گے اور ہماری نمازیں پھر صحیح ہو جائیں گی. ورنہ بہت ساری شاید ماضی میں نمازیں اس طرح کی پڑھی ہوں گی, آج کل بھی بہت سارے پڑھ رہے ہوں گے جو دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز, نماز کے فرائض, واجبات, مفسدات, یہ پتہ ہی نہیں ہوتے. یعنی ہم مسجدوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ بہت غلطیاں کر رہے ہیں لیکن بعض اوقات بتانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا اس سے بھی چلا جائے. بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو بتائیں یار آپ نے غلطی کی ہے تو لڑائی جھگڑے والی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے. تو خیر بہت ساری باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز کے مسائل. جی کیا فرمائیں صاحب؟
یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے یہی سجدہ صاحب کے حوالے سے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ امام پہ سجدہ صاحب لازم نہیں تھا.
ٹھیک ہے,
امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا اور اب امام نے سجدہ صاحب کیا, سجدہ صاحب کرنے کے دوران یا جب یہ تشہد میں بیٹھ گیا اب کوئی مقتدی آ کر ملا,
ایسا بھی ہوتا ہے؟
عمومی تو ایسا ہوتا ہے جب امام نے سجدہ صاحب کر لی یا سجدہ صاحب کرنے کے بعد امام ابھی سجدوں میں تھا یا امام تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تھا قعدہ اخیرہ میں, اب کوئی مقتدی آ گیا وہ مل گیا آ کے نماز میں.
صحیح.
اب اس مقتدی کو جماعت نہیں ملی,
جماعت نہیں ملی
کیونکہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ امام نماز سے نکل چکا تھا.
صحیح.
سجدہ صاحب تو اس پہ تھا ہی نہیں, اس نے سلام پھیرا ایک طرف تو یہ نماز سے نکل چکا تھا. تو ایسے مقتدی جو بعد میں آئے ہیں ان کو بھی جماعت نہیں ملی.
ٹھیک, تو یہ مسائل سیکھنا کتنا ضروری ہے یہ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آئیے آپ کی کالس.
اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا زیور اپنے ملک میں لے لے اور اس پہ قبضہ نہ کرے, خالی یہ الفاظ بولے کہ جی یہ آپ میرے ملک کر دو اور اس نے زیور اس کی ملک کر دیا, تو اس طرح کیا ملکیت میں آ جاتا ہے شوہر کی زیور جو ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال.
مسئلہ پوچھنا تھا, یہ جسم پہ نا نام لکھوایا ہوا ہے, یہ بازوں کے اوپر نام لکھوایا ہوا ہے تو وہ اس سے کوئی نام وغیرہ تو نہیں ہوتا, یہ پکا لکھوایا ہوا ہے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے گھروں کے اندر جو بچوں کی امی ہیں وہ اپنے شوہر کو جو ہے اپنا زیور یا جو بھی ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ ان کی مل کر دیتی ہیں. بعض اوقات اس کے ہلے بھی ہوتے ہوں گے واللہ عالم. تو اب وہ صرف زبانی کلامی ہو رہا ہے, قبضہ نہیں ہو رہا, تو کیا حکم ہوگا اس کا؟
دیکھیں جب تک قبضہ نہیں دیں گے شوہر جو ہے وہ عاقل بالغ ہے اور وہ قبضہ کر سکتا ہے. تو خالی یہ بچوں کی والدہ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے گولڈ تمہیں دے دیا آج سے تم اس کے مالک ہو, ایسا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یا شوہر نے خود کہہ دیا کہ میں آج سے تمہارے گولڈ کا مالک ہوں, ایسا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس پہ قبضہ کرنا ضروری ہوگا, اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے, اس کے قبضے میں دے دیا جائے.
ٹھیک.
یا اس کے سامنے رکھا ہوا ہے, اسے کہہ دے کہ یہ آپ اٹھا لیں, یہ گولڈ آج سے میں نے آپ کو دے دیا.
ٹھیک ہے.
اب اس نے تخلیہ کر دیا, وہ اٹھا سکتا ہے, یہ بھی قبضہ کہلاتا ہے.
ٹھیک.
یا شوہر کے پاس ہی رکھا ہوا ہے اور اس چیز کی چابی بھی شوہر کے پاس ہی ہے,
صحیح.
اس نے کہا کہ وہ جو گولڈ آپ کی ملکیت میں ہے, آپ کے قبضے میں ہے, وہ میں نے آپ کو دے دیا, تو اس صورت میں بھی اس کا قبضہ ہو جائے گا. وہ جو آپ نے ہیلے والی بات کی تھی, عمومی طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے,
صحیح.
کہ زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے یا قربانی لازم ہو رہی ہوتی ہے, تو ایسی صورت میں پھر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ کبھی جو ہے وہ نابالغ بچوں کو دے دیا, کبھی بیوی نے شوہر کو دے دیا, کبھی شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو دے دیا. تو اس طرح کے معاملات نہ کرنے چاہیے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے, اگر ہم قربانی وغیرہ دیں گے, تو انشاءاللہ عزوجل مال کم نہیں ہوگا.
ٹھیک. جسم پر نام لکھوانا کیسا, کھدواتے نا جو, پھر اس کے اندر کچھ بڑھتے ہیں,
یہ تو اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے. ہمارا یہ جو جسم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس.
ٹھیک ہے.
تو جب یہ جسم اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس امانت ہے, تو اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اب جیسے نام وغیرہ لکھوایا جاتا ہے, تو کچھ لوگ مشین سے لکھواتے ہیں, کچھ ہاتھ سے لکھواتے ہیں. وہ سوئی جو ہے وہ مسلسل وہاں پہ ماری جاتی ہے مشین کے ذریعے, پھر اس میں کلر وغیرہ بھر دیا جاتا ہے, تو یہ شرعی طور پہ ناجائز ہے. کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں, میرا ہاتھ ہے, میں جو مرضی کرتا رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, تو اس طرح اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کی بات ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں وضو اور غسل کا مسئلہ.
صحیح.
تو یہ جو گودا جاتا ہے, تو جلد کے اوپر اس کی کوئی کھال وغیرہ بن جانا یا کوئی جرم وغیرہ بن جانا, ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی.
صحیح.
عمومی طور پر تو وضو کریں گے, غسل کریں گے, وضو غسل ہو جائے گا.
اچھا, اب اگر کسی نے یہ حرکت کر لی, عمل کر لیا, تو اب اس کو کیا کریں, مٹوائیں, کیا کریں؟
اب اس کو مٹوانے میں پھر وہی والی صورت ہے کہ مٹوانے میں دوبارہ جو ہے وہ تکلیف والی صورت جو ہے وہ سامنے,
اس کے حال پہ چھوڑ دیں.
لہٰذا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. بعض اوقات لوگ بہت الٹی سیدھی تحریریں لکھوا لیتے ہیں, اس طرح کے الٹے سیدھے الفاظ لکھوا لیتے ہیں, تو اب احتیاط یہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ لپیٹ دیا جائے, کوئی اس طرح کی صورت اختیار کر لی جائے,
اس پر توبہ کر لیں,
احتیاط کر لیجیے. توبہ کرنا تو ضروری ہے, ظاہر ہے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور یہ گناہ کا کام ہے, گناہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ بھی کریں.
بہت پیاری بات ہمیں آج کے سلسلے میں پتہ چلی کہ ہم خود اپنے جسم کے جو ہے کلیتاً بالکل اس حوالے سے مالک نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کریں. مطلب یہ کہ اپنے ہاتھوں کے اندر اپنے جسم پر نام لکھوانا, کھدوانا, یا اپنے اعضا, مطلب یہ کہ کسی کو دے دینا, اس طرح ہم مطلب خود مالک نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی گویا کہ امانت ہمارے پاس موجود ہے, اور اس طرح اپنے آپ کو اذیت پہنچانے کی شرن اجازت نہیں ہے. جی, مزید کال.
محمد اشرف داد آپ کا کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکسز امریکہ سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر مذبوح کے لیے کیا یہ مناسب ہے یا مستحب ہے کہ وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شامل ہی نہ ہو کبھی بھی, تاکہ وہ صورت اگر پائی جاتی ہے کہ اس نے امام نے غلطی سے کر لیا تو وہ اس معاملے میں پہنچے ہی نہ.
جی, اگلی کال.
میرا سوال تھا سگریٹ بیچنا جو ہے نا, وہ کیسا ہے سگریٹ بیچنا؟
جی, انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اچھا, مذبوح کے حوالے سے ظاہر ہے جو ہمارے ناظرین ہوں گے ان کو یہ کنفیوژن تو ہوگی کہ جب اس طرح کے مسائل بھی ہیں, اب امام نے اعلان بھی نہیں کیا, جبکہ اگر امام احتیاطاً سجدہ صاحب کر رہا تھا, اس نے اعلان بھی نہیں کیا. اگرچہ آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نماز ہو بھی جاتی ہے, لیکن احتیاطاً اگر کوئی سجدہ ہی نہ کرے سجدہ صاحب امام کے ساتھ جو مذبوح ہے,
اگر احتیاطاً کوئی ایسا نہیں کرے گا تو شاید امام تو کچھ نہ کہے, مگر مقتدی اس کو نہیں چھوڑیں گے.
صحیح.
کہ تم نے سجدہ صاحب نہیں کیا.
صحیح.
تو ایسی صورت میں اجازت تو ہے, یعنی جہاں پر اس بات کا اندیشہ ہو. جیسے نماز پڑھانے والے, بعض اوقات جو امام ہے وہ تو عالم دین ہے, وہ مفتی ہے, اس کو مسائل وغیرہ معلوم بھی.
صحیح.
اب نماز پڑھانے کے لیے جو ہے وہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو مؤذن ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا عمومی طور پر. اب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے, پیچھے کوئی عالم دین ہے, سمجھدار ہے, اب اس نے سجدہ صاحب کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے, اب یہ سمجھتا ہے کہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہوا, اس کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ یہ سجدہ صاحب کرنے لگا ہے. اب اگر وہ سجدہ صاحب میں شامل نہیں ہوتا اور اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی نماز ہو جائے گی.
صحیح.
مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم شامل نہ ہوں.
صحیح.
شامل نہ ہونے وہ صورت تو ہوتی کہ اگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ نماز فاسد ہو جائے گی.
صحیح.
جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ امام سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے.
صحیح.
امام بتا دیتا تو اچھی بات تھی, امام سے پوچھنا ضروری نہیں ہے. اب امام نے سجدہ صاحب کیا ہے, یہ سجدہ صاحب میں شامل بھی ہوئے, نماز کمپلیٹ ہو گئی, اب امام کا جو عمل ہے اس کو درست بات پر معمول کرنا ہی ضروری ہے.
صحیح.
جب آپ امام کے عمل کو درست بات پر ہی معمول کریں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی.
صحیح.
اور اگر آپ یہ والا طریقہ کار اختیار کریں گے کہ جب جب بھی امام سے سجدہ صاحب امام کرنے کے لیے جائے اور آپ سجدہ صاحب نہ کریں تو یہ پھر فتنہ فساد کی صورت کی طرف آپ کو لے کے جائے.
صحیح. ظاہر پھر عوام آپ کو پکڑے گی کہ آپ نے سجدہ
صاحب کیوں نہیں
کیا. پھر آپ کیا جواب دیں گے؟
جی
سگریٹ بیچنا کیسا؟ سگریٹ
دیکھیں شرعی طور پر اس کی اجازت تو ہے بیچنے کی. اچھا. عمومی طور پر یوں کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ نقصان دہ ہے لہذا اب اس کو اگر بیچیں گے تو یہ ناجائز ہوگا.
صحیح.
نشہ آور چیز بھی اس کو کہا جاتا ہے.
صحیح.
مگر شریعت مطہرہ میں جو نشہ ممنوع ہے یہ وہ والا نشہ نہیں ہے.
صحیح.
ہاں نقصان اس کا موجود ہے, جس طرح سگریٹ کا نقصان ہے اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا نقصان موجود ہے اور ہمارے معاشرے میں وہ بک بھی رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو خریدنے والے پہ لازم ہے کہ وہ خود اپنے پیسوں سے خرید کر اپنی صحت کو برباد کرتا ہے.
صحیح.
اگر کوئی شخص سگریٹ پیتا بھی ہے تو وہ گناہ نہیں ہے, اب جو بیچنے والا ہے اس پر بھی گناہ نہیں ہے, مگر بہتر یہی ہے کہ بیچنے والے کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح
کی ڈبی پہ وہ منہ بھی بنایا ہوا ہے کینسر والا ڈبی پہ,
وہاں ڈبی پہ لکھا بھی ہوا ہے. اصل میں بات یہی ہے کہ اگر تو کوئی چیز, وہ جو انسان جو ہے نا وہ ہے جلد باز, جلدی جلدی اس کو پتا نا کسی چیز کا نتیجہ میرے سامنے آ جائے گا تب تو وہ اس سے ڈرے گا.
صحیح.
اگر اس کو پتا ہوگا کہ میں سگریٹ پیوں گا ڈبی ختم ہوگی تو میرا منہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا جیسے سگریٹ کی ڈبی پہ بنا ہوا ہے, پھر یہ کبھی بھی نہیں پیے گا.
صحیح.
مگر چونکہ اس کو اس بات کا اندیشہ ہی نہیں ہے اس وجہ سے وہ پیتا رہتا ہے. جیسے عمومی طور پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انسان اس چیز سے رک جاتا ہے جس کا نتیجہ فوراً اس کے سامنے آنا ہوتا ہے.
صحیح.
جیسے خاندان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں, خاندان میں اگر ہم کوئی کام نہیں کریں گے تو خاندان والے ہمیں تان و تشنی کریں گے.
صحیح.
ہم پر تہمتیں باندھیں گے, ہمیں برا بھلا کہیں گے, تو وہ کام تو ہم فوراً کر دیں گے.
صحیح.
اگرچہ وہ واجب نہ ہو, اگرچہ وہ فرض نہ ہو.
صحیح.
مگر جب نماز پڑھنے کی باری آئے گی تو نماز چھوڑ دیں گے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جیسے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا.
صحیح.
یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ فوراً ظاہر نہیں ہوتا.
صحیح.
تو بس جس چیز کا نتیجہ جلدی ظاہر ہوتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سگریٹ کا وہ یہی معاملہ ہے, اگرچہ ڈبی کے اوپر لکھا ہوا ہے, بنا ہوا ہے, وزارت صحت والوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر ہے, اس کے باوجود بھی بکتی ہے. بہرحال گناہ نہیں ہے اس کو بیچنا اور نہ ہی پینا گناہ ہے, نقصان دہ ضرور ہے, اس سے بچنا ضروری ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ جیسے بھی نماز سے متعلق گفتگو چل رہی ہے, بہت سارے ایسے غلط مسئلے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں لیکن ان مسائل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اصل مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو سفر کرتے ہیں, ان مدنی قافلوں میں باقاعدہ نماز کے احکام کا ایک حلقہ ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر نماز کے احکام سکھائے جاتے ہیں. تو جہاں ہمیں نماز سیکھنے کے حوالے سے کوششیں کرنی ہیں, کتاب حاصل کرنی ہے, علماء اہل سنت سے رابطے میں رہنا ہے, اس حوالے سے سیکھنا ہے, تو وہیں اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی مدنی قافلے آپ کے لیے مطلب نماز سیکھنے کے حوالے سے معاون اور مددگار ثابت ہوں گے. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ بات بھی ایک محسوس کی جاتی ہے اور اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پائچے ہیں نماز کے اندر, پینٹ اگر کسی نے پہنی ہے یا کوئی شلوار اور نیچے ٹخنوں سے ہیں, تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب تک ان کو فولڈ نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو فولڈ کر کے پڑا تو اب کیا ہوا, اور یہ سوال ایسے پر.
جی یہاں پر بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ویسے عام حالات میں جو پاجامہ پہنا جاتا ہے یا جو لوگ پینٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں کچھ بھی ہے, تو ٹخنوں سے نیچے ہی ہوتی ہے.
صحیح.
دیکھیے وہ جو سنت ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا, وہ تو ہر حال میں ہی ہے.
صحیح.
وہ نماز کے ساتھ خاص نہیں.
ٹھیک ہے.
وہ نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں کے اوپر رکھنا سنت ہے, نماز کی ادائیگی کریں گے جب بھی ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے.
صحیح.
مگر نماز کے اندر ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ کپڑا فولڈ کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں.
صحیح.
اگر آپ کپڑا فولڈ کر کے نماز کی ادائیگی کریں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی.
ٹھیک ہے.
اب جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے, تو اس کو ویسے ہی جتنا اوپر ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ کر لیں. اگر آپ نے اوپر کیا اس کے باوجود ٹخنوں سے نیچے ہے, تو اب ایسی صورت میں اس کو وہیں پہ رہنے دیں.
صحیح.
کیونکہ اگر آپ اس کو فولڈ کریں گے, پینٹ پہنی ہوئی اس کو نیچے سے فولڈ کیا, پاجامہ پہنا ہوا اس کو اوپر سے فولڈ کیا, تو اب بظاہر آپ نے سنت پہ تو عمل کر لیا کہ آپ نے ٹخنوں سے اوپر کر لیا, مگر نماز میں یہ بھی ضروری تھا کہ کپڑا فولڈ نہیں کرنا تھا. نماز میں اگر آپ نے کپڑا فولڈ کیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, اور اگر بالفرض وہ خلاف سنت عمل کر کے, ظاہر ہے اس کی ترغیب نہیں ہے.
صحیح.
وہ جو خلاف سنت عمل ہے اس کی ترغیب نہیں ہے.
صحیح.
مگر جب ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ اب دو کاموں میں سے ایک کام ہی ہو سکتا ہے.
صحیح.
کہ یا تو آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے یا آپ اس کو فولڈ کریں گے. اگر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو آپ کا یہ عمل خلاف سنت ہوگا, آپ کی نماز ہو جائے گی, نماز دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی. اور اگر آپ اس کو فولڈ کریں گے سنت پر عمل کرنے کے لیے, تو ایسی صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. لہذا اس صورت میں لازم یہ ہے کہ اب جو مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہے وہ نہ کیا جائے. اب خلاف سنت ہو رہا ہے, ظاہر ہے اس میں اپنی ہی کوتاہی ہے کہ اگر لباس ہمارا ایسا ہوتا کہ وہ اوپر ہی ہوتا تو پھر ایسی صورت میں یہ سب نہ کرنا پڑتا. تو اگرچہ وہ خلاف سنت تو ہے مگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب یہاں پہ نہیں کیا جائے گا.
مدنی شہر کے ناظرین, بعض جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے کپڑے اس طرح ہوتے ہیں, جیسے شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے, تو جب ان کو یہ دعوت پیش کی جاتی ہے کہ آپ اپنے کپڑے ایسے سلوائیں تاکہ آپ کی نماز مکروہ تحریمی بھی نہ ہو, اور وہ یعنی اس کی جو لمبائی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہی ہو, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار وہ درزی کو ہم نے کہا تھا وہ ہو گیا, آئندہ مطلب احتیاط کریں گے. تو امیر علیہ سنت کا یہ ہمیں فرمان بھی ہم نے سنا ہے کہ امیر علیہ سنت یہ فرماتے ہیں کہ اگر درزی سے غلطی ہو جائے اور پیچھے وہ آپ آگے کی بجائے پیچھے جیب لگا دے تو آپ کیا کریں گے, مطلب پہنیں گے کپڑے آپ؟ ظاہر ہے پھر آدمی کو جھٹکا لگتا ہے کہ یار نہیں میں ایسے کپڑے کیسے پہنوں گا. تو بات یہی ہے کہ جو چیز ہمیں خود ہمارے نفس کو اچھی لگے اور وہ شریعت کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو تو وہ ہم اختیار کر لیتے ہیں, اور جو شریعت کے مطابق ہو اور نفس کو اچھی نہ لگے تو اس پر وہ پھر ٹال مٹول سے کام لیا جاتا ہے. تو جب بھی شلوار سلوائی جائے یا اگر بالفرض پینٹ کا استعمال ہوتا ہے, ویسے بھی پینٹ کے استعمال سے تو ہمیں بچنا چاہیے کہ ظاہر اس کے اندر جسم کی جو حیت ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے, اس میں بھی پھر احکام مرتب ہوتے ہیں کہ نماز ہوگی یا نہ ہوگی, یہ الگ موضوع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں, ہمیں وہ لباس پہننا چاہیے جو ہماری شریعت کو ہمارے اسلام کو پسند ہو. تو لہذا اس طرح کا لباس پہنیں گے اور وہ شریعت کے مطابق ہی پہنیں گے تو پھر یہ کپڑے کو فولڈ کرنا اور یہ جو اس طرح کے مسائل ہیں جس میں نماز بھی ضائع ہو رہی ہے, نماز کے اندر بھی نقائص پیدا ہو رہے ہیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری بچت ہو جائے گی ان شاء اللہ عز و جل. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فولڈ سے مراد موڑنا ہے, تو موڑتے نہیں ہیں اس کو, بعض اوقات اس کو اونچا کر کے اندر کی طرف کر لیتے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فولڈ کہاں ہوا یہ.
دیکھیں اصل میں اس کو کپڑا موڑنا ہی کہیں گے.
صحیح.
چاہے کوئی بھی صورت اختیار کر لی جائے.
صحیح.
اب اس کو نیچے سے یوں کریں گے تو جب بھی کپڑا موڑ رہا ہے, اوپر سے اٹھا کے یوں ڈال دیں گے جب بھی کپڑا, تو جب بھی مڑ ہی رہا ہے.
صحیح.
تو یہ صورت بھی وہی مکروہ تحریمی والی صورت ہی ہے.
صحیح.
اسی طرح کوئی پینٹ ہے, ایک تو وہ اوپر کی طرف فولڈ کر لیتا ہے تو یہ بھی کپڑا فولڈ کرنا ہے, اور وہ اندر کی طرف فولڈ کر لیتا ہے وہ بھی کپڑا فولڈ کرنا ہے.
بعض پینٹیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی لمبی ہوتی ہیں, یعنی وہ ایڑی تک آ رہی ہوتی, تو اس لیے اس کو پہنتے ہی مستقل فولڈ کر کے ہیں, اور اگر اسی طرح نماز پڑھ لی تو
آنی. یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے.
صحیح.
کہ اگر کوئی شخص ویسے کپڑے کو اسی طرح سے استعمال کرتا ہے فولڈ کر کے, اور اب وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آتا ہے, تو اب بھی اس کو فولڈ ہی رہنے دے اور کہے میں تو پہنتا ہی ایسے ہوں.
صحیح.
تو ٹھیک ہے, وہ اگر ایسے پہنتا بھی ہے, نماز میں ایسا کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے.
صحیح.
اب وہ لمبی ہوتی ہے, عمومی طور پہ جو شخص پینٹ شرٹ پہننے والا ہے, اب اس کو جتنی حاجت ہوتی ہے اتنی کاٹ کے اتنی تو وہ کرتا ہی ہے.
صحیح.
تو وہ ایسی رکھ لے جب اس کو پتہ ہے کہ میں نے نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے اور نماز کی ادائیگی میں یہ مسئلہ بھی سامنے آتا ہے, تو ایسی صورت میں اس پہ یہی لازم ہے. عموماً جیسے آپ نے کہا کہ پینٹ شرٹ ویسے ہی پہننی ہی نہیں چاہیے پینٹ, مگر اگر پہنی بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کے جو پانچے ہیں وہ اتنے لمبے نہیں ہونے چاہیے کہ نماز کے دوران اس کو کسی بھی طرح سے فولڈ کرنا پڑے.
مدنی چہل کے ناظرین, نماز میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے تو اس کا اہتمام اسی حساب سے ہونا چاہیے. دنیاوی طور پر بھی جب ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اس دعوت کا اہتمام ہم کرتے ہیں, بڑے اچھے کپڑے پہنتے ہیں ہر طرح کا اس کے اندر, تاکہ دعوت کے اندر میں جس کی دعوت میں جا رہا ہوں اس کا دل بھی خوش ہو, ایک نمایاں میری شخصیت ہو. تو جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ وہاں ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ یار چلے گا, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, غفور رحیم ہے, گربان بھی کھلا ہوا ہے, کپڑے بھی مکینک جو موٹر سائیکلیں صحیح کر رہے ہوتے ہیں, کاریں صحیح کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی کپڑوں کے اندر بھی مسجد میں آ جاتے ہیں, عجیب مطلب حالت ہوتی ہے, ان کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، واقعی وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن نماز کو اچھے انداز میں پڑھنے کا حکم ہمیں کس نے دیا، اس کی زینت کے حوالے سے احکام ہمیں کس نے عطا فرمائے، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، لیکن وہی کہ دینی معاملات کے اندر سستی بہت پائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس حوالے سے ہماری توجہ جی کچھ فرمائے.
یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جیسے مکینک جو کام کرنے والا ہے وہ یوں ہی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، جس طرح آپ کے بھی مزدور ٹائپ لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے ویسے ہی آ جاتے ہیں، تو اگر ویسے ہی وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے گا، اس کے کپڑے پاک ہیں تو نماز ہو جائے گی. اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کام کاج میں ایسے مصروف ہوتے ہیں، اسی طرح جو کلر کرنے والا ہے، دیگر لوگ ہیں
اہتمام نہیں کرتے
ہوتے ہیں، اہتمام بعض اوقات نہیں کر پاتے. ہونا تو یہی چاہیے کہ صفائی ستھرائی کر کے ایک سوٹ رکھ لیں اپنے پاس، اس کو چینج کر کے چلے جائیں. ویسے بھی اگر ان کو کام کے دوران کہیں جانا ہو، اگرچہ 10-15 منٹ کے لیے جانا ہو، کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہو، تو ظاہر ہے یہ وہ کپڑے تبدیل کر کے ہی جائیں گے. تو جب مسجد میں نماز کے لیے جائیں، جب بھی کپڑے تبدیل کر کے چلے جائیں. مگر اگر اب یہ نہ سمجھیں کہ اب میرے پاس تو کپڑے
نہیں ہے،
ٹائم ہی نہیں ہے، یا آج تو میں کپڑے لے کر ہی نہیں آیا، تو اب میں نماز پڑھنے کے لیے کیسے جاؤں، تو نماز پڑھنا اس پہ پھر بھی ضروری ہوگا.
لیکن اگر وہ جو صورت پائی جائے گی کہ اگر ان کے کپڑوں سے ایسی بو آ رہی ہے، جیسے مکینک ہے، پیٹرول کی، آئل کی، اس طرح کی، اگر وہ برابر میں جب کھڑے ہوتے ہیں کراہیت تو ہوتی ہے.
یہ ایک علیحدہ صورت ہے.
ٹھیک ہے.
اگر اس طرح کی بدبو پیدا ہو چکی ہے جسم کے اندر یا اس کے کپڑوں کے اندر کہ وہ بدبو پھیل رہی ہے اور مسجد میں جو دیگر لوگ ہیں ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ایسی صورت میں تو اس پہ لازم ہے کہ پھر یہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ہی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گا. ایسا پھر بھی نہیں کرے گا کہ اب میرے پاس نہیں ہے تو میں کیا کروں، پاس رکھنے چاہیے. جب معلوم ہے کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت کام کے دوران آ جائے گا، تو اپنے پاس ایک سوٹ اس طرح کا رکھنا چاہیے.
یعنی بات یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ نماز تو پڑھنی ہی ہے، لیکن اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے. بالفرض اگر اہتمام نہیں ہو پا رہا تو یہاں پر شیطانی یہ وسوسہ کسی کو نہ آئے کہ یار اہتمام نہیں ہے تو چلو نماز ہی ہم چھوڑ دیں، تو یہ مطلب مراد نہیں ہے اس گفتگو کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.